فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعين، گرامی قدر بزرگو، ملکی موجودہ صورتحال کی تبدیلی کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں آج کی گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. متعدد بار یہ حقیقت آپ پہ واضح کی جا چکی ہے کہ خطابت ایک اہم عہدہ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، بشرطے کہ خطیب اس ذمہ داری کا احساس رکھتا ہو اور اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی صلاحیت اور لیاقت رکھتا ہو. ممبر علماء کو نبی علیہ الصلات و تسلیم سے وراثتاً ملا ہے، صادق و مصدوق پیغمبر خود ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثت الانبیاء، انبیاء جو کچھ لائے ہیں علماء کو وراثتاً اسے بیان کرنا ہے. سرور عالم محمد الرسول اللہ علیہ السلام جو دین لائے ہیں وہ دین انسان کی پوری زندگی کے مسائل کو حل کرتا ہے اور ان سے بحث کرتا ہے. انسانی زندگی میں مختلف پہلو آتے ہیں، مختلف حالات انسانی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں، انسان کو کبھی خوشی اور مسرت کے ایام نصیب ہوتے ہیں، اور کبھی غم اور فکرات لاحق ہوتے ہیں، کبھی انسان کی زندگی غربت کا شکار ہوتی ہے اور کبھی اسے مالی فراوانی نصیب ہو جاتی. بہرحال انسانی زندگی میں مختلف حالات پیدا اور رونما ہوتے رہتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ضابطہ حیات جسے اسلام کہا جاتا ہے اور جس کو رب العالمین نے مخلوق کے لیے بطور دین کے پسند کیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کیے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. پسندیدہ دین اسلام ہے اور وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. انسان کی پوری زندگی کے مسائل سے اسلام گفتگو کرتا ہے، بحث کرتا ہے، اور انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ کار بتلاتا ہے. انسانی بنیادی حقوق کا اسلام تحفظ کرتا ہے. بنیادی حقوق سے اسلام عوام الناس کو محروم نہیں کرتا، بلکہ اسلام ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے. بنیادی حقوق میں سب سے بڑا حق انسان کے پیٹ کا مسئلہ ہے، اس کے کھانے اور پینے کا مسئلہ ہے، اس کی غذا کا مسئلہ ہے. پیٹ کا مسئلہ اتنا بڑا اہم مسئلہ ہے کہ لوگ اسی کی خاطر حرام تک سے گریز نہیں کرتے. رشوت، بدعنوانی، تجارت میں دھوکہ بازی، کم تولنا، سمنگلنگ اور اس قسم کی دیگر تمام چیزیں یہ پیٹ ہی کی پیدا کرتا ہے. ضمیر فروشی یہ پیٹ ہی کا پیدا کردہ مسئلہ ہے. مجھے اس پر زیادہ وضاحت سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی اس اہمیت کو سمجھتا ہے کہ پیٹ کا مسئلہ انسان کا بنیادی مسئلہ ہے، اس کی زندگی کا مدار اس پر ہے، اور اسلام اس بنیادی مسئلے کا بڑی شدت کے ساتھ تحفظ کرتا ہے. چنانچہ آپ نے مراد نبوی، خلیفہ دوم، لسان نبوت سے فاروق اعظم کا لقب پانے والی ذات اقدس سیدنا عمر ابن خطاب کا یہ تاریخ ساز خطبہ ضرور پڑھا اور سنا ہوگا کہ آپ نے واضح اور کھلے لفظوں میں یہ اعلان کیا تھا کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھوک سے مر جائے تو قیامت کے دن عمر ابن خطاب رب العالمین کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا کہ حکومت تیری تھی، اقتدار تیرا تھا، اور تیری حکومت اور اقتدار کے زمانہ میں ایک کتا بھوک سے کیوں مرا ہے. فاروق اعظم کا یہ خطبہ ایک عام انسان کا خطبہ نہیں ہے، بلکہ اس انسان کا خطبہ ہے جس کے لیے خود پیغمبر فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ کر دیا ہوتا، نہ کر دیا گیا ہوتا، باب نبوت مکفل نہ ہو گیا ہوتا، پیغمبری کا تاج کسی کے سر پہ رکھا جا سکتا میرے بعد، تو عمر بن خطاب نبوت کے منصب پہ فائز ہوتے. اس سے آپ اس شخص کی لیاقت، اس کی بصیرت، اس کا تقوی پرہیزگاری للہیت اور اس کی عظمت و قدر و منزلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور پھر عمر ایک عام انسان نہیں، پیغمبر کا خلیفہ و پیغمبر کا جانشین ہے، خلیفہ راشد ہے، اور یہ الفاظ پیغمبر کے منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھوک سے مر گیا تو جواب دے عمر ہوں گے کہ حکومت میری ہے، اقتدار میرا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے ملک میں کتے تک کے پیٹ کا بھی انتظام کروں اور اسے بھی اس کی غذا مہیا کروں. آپ فاروقی خطبہ کے ان الفاظ سے اس حقیقت کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں کہ اسلامی نظام صرف انسان ہی کے پیٹ کا مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ حیوانوں کے پیٹ کے مسئلے کا حل بھی پیش کرتا ہے اور اس سے بھی بحث کرتا ہے. اور خلیفہ وقت، امیر المومنین، حکمران وقت کو اس بات کا پابند بناتا ہے کہ تیرے ملک میں جانوروں کو بھی چارہ ملنا چاہیے، کتوں کو بھی ان کی غذا ملنا چاہیے. انسان تو بہت بڑی اہمیت کا مالک ہے، تو جو نظام کتے کی بھوک کا بھی انتظام کرتا ہو، کیا خیال ہے آپ کا کہ کیا اس نظام کی موجودگی میں کوئی انسان بھوک سے مرے گا؟ یا اس انسان کے بھوک کے لیے حکومت سوچے گی نہیں، یا اس کے لیے اس کے بنیادی حق پر غور نہیں کرے گی، یا اس کا فوری طور پہ بندوبست نہیں کرے گی؟ یہ قطعاً نہیں ہو سکتا ہے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اسلام پبلک کے تمام بنیادی حقوق کو تسلیم کرتے ہوئے اس کا حل پیش کرتا ہے. مثال کے طور پر میں نے فاروقی خطبہ کے یہ الفاظ عرض کیے کہ کتا بھی اگر بھوک سے مرے اور فاروق فرماتے میرے ملک میں مرے تو ذمہ داری میری ہوگی کہ میں نے ایسے انتظامات کیوں نہیں کیے کہ کتا بھوکا اور پیاسا نہ مر جائے, اسے پانی ملے, اسے اس کے پیٹ کے لیے خوراک ملے. یہ وہ اسلامی نظام ہے جس کی نمائندگی فاروق اعظم کر رہے ہیں اور جس کے اصول اور قواعد و ضوابط کو خلیفہ ثانی, خلیفہ راشد, جانشین رسول, جانشین پیغمبر منبر پہ بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں. سامعین محترم, میں آج ملک کی موجودہ صورتحال کی تبدیلی کے پیش نظر گزارشات پیش کرنا اپنے منصب کا فریضہ سمجھتا ہوں, اس کو وقت کی اہم ترین ضرورت سمجھتا ہوں, اور ایک سیاسی جماعت کے کارکن کی حیثیت سے میں آج اس بات کا واضح اور دو ٹوک لفظوں میں اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر موجودہ حکومت نے آزادانہ منصفانہ انتخابات کرائے تو جمعیت علماء اسلام اپنے نمائندے کھڑے کرے گی اور کھل کر الیکشن کے میدان میں اترے گی اور مسلمانوں کو, پاکستانی عوام کو اپنے حقوق یاد دلائے گی اور ان پہ یہ واضح کرے گی جمعیت کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور دوسری جماعتیں اور پارٹیاں کیا چاہتی ہیں اور آج تک ملک میں کیا ہوا ہے اور آئندہ اگر اسلام کو مزید نظر انداز کیا گیا تو ملک میں مزید کیا کچھ ہوگا. تو میں آج کی اس موجودہ تبدیلی کے پیش نظر جمعیت علماء اسلام کے پیغام اور پروگرام کو پیش کرنا اپنا فرض منصبی تصور کرتا ہوں اور اس وقت کو کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا کہ میں اس وقت میں ایسے حالات میں قوم کو صحیح لائن نہ بتلاؤں, انہیں صحیح گائیڈ نہ کروں یا ان کو اپنے حقوق سے آگاہ نہ کروں. آپ حضرات نے واقعات ملکی صورتحال کو دیکھا ہوگا, اس پہ غور کیا ہوگا, آپ نے مسلم لیگ بنتے ہوئے بھی دیکھی ہوگی اور مسلم لیگ کو برباد ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہے, آپ نے حکومت بنتی بھی دیکھی ہے اور آپ نے پانچ منٹوں میں اس حکومت کا اختتام بھی دیکھ لیا ہے. آپ نے وہ لوگ بھی دیکھے جو کل سرنگیں, تبلے اور ناچ گانے کے ساتھ اسمبلی کے حال میں داخل ہو رہے تھے اور آج آپ نے وہی لوگ ایئرپورٹ پر روتے ہوئے اور سسکیاں لیتے ہوئے بھی دیکھے ہیں. کیا وجہ ہے وہ سسکیاں کیوں لے رہے ہیں, وہ روتے کس لیے ہیں, وہ آج اس قدر غم و اندوہ میں شریک مبتلا کیوں ہیں, آخر کون سا آدمی مر گئے ہیں, کیا نقصان ہوا ہے. اگر وہ قوم کی خدمت کے لیے گئے تھے تو انہیں آج اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے قوم کی خدمت کی ہے, انہوں نے ملک کی خدمت کی ہے, انہوں نے ملک کو دھماکوں سے بچا لیے, انہوں نے ملک کی عوام کے پیٹ کا بندوبست کر دیے ہے, انہوں نے قوم میں سات مرلے تقسیم کر دیے, انہوں نے قوم کو روٹی کپڑا مکان مہیا کر دیے, انہوں نے اگر یہ سب کچھ کر لیا ہے تو پھر انہیں آج رونا نہیں چاہیے بلکہ قوم روئے اور وہ ہنستے ہوئے واپس جائیں کہ ہم سے جو خدمت ہو سکی ہم نے کی ہے, آگے ہمیں کسی نے نہیں کرنے دی ہے. تو قوم مجبور کرے اس شخص کو کہ جس نے ان خدام کو, ان خادمین کو خدمت نہیں کرنے دی. قوم روئے ہمارے خادم چلے گئے, قوم روئے ہمارے محسن چلے گئے, قوم روئے ہم پہ احسان کرنے والے چلے گئے,
قوم روئے کہ متقیوں کی حکومت چلی گئی، قوم روئے کہ پرہیزگار رخصت ہو گئے، قوم روئے کہ غریبوں کے حامی رخصت ہو گئے، قوم روئے کہ مظلوموں کے حامی رخصت ہو گئے۔ لیکن آج صورت اس کے برعکس نظر آتی ہے کہ جس کے اقتدار ختم ہوئے وہ سسکیاں لے کر روتے، قوم حلوے بانٹتی ہے، جس کی حکومت ختم ہوئی ہے وہ روتا ہے اور قوم مٹھائیاں تقسیم کرتی ہے۔ اس اقتدار کی کرسی پہ 3 سال تک براجمان رہنے والے کو اس حقیقت حال پہ نگاہ رکھنا چاہیے کہ اگر تم قوم کے خادم تھے تو قوم روتی تمہارے جانے پر، لیکن مسئلہ اس کے برعکس ہے کہ قوم ہنس رہی ہے، تم روتے ہو۔ کوئی بنیادی خرابی ایسی ضرور آئی ہے جس کی وجہ سے قوم نے تمہارا جانا پسند کیا ہے، ایک پتے تک نے حرکت نہیں کی ہے، کسی کے دل میں غم نہیں آیا ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت نہیں تھی، قوم نے جن کو منتخب کیا تھا وہ دھاندلی کی صورت میں منتخب ہوئے تھے، انہیں معلوم نہیں کن حالات نے حکومت حاصل کر لی تھی، وہ فی الحقیقت قوم کے دل کی آواز نہ تھے، اور اگر چلے گئے تھے تو پھر وہ قومی جذبات پر پورے نہیں اترے ہیں۔ انہوں نے قومی خزانہ لوٹا ہے، انہوں نے قوم کے خون اور پسینے کی کمائی سے اپنے بنگلے تیار کیے ہیں، اپنے محل تیار کیے ہیں، انہوں نے قومی خزانے سے روپیہ وصول کر کے کتوں کو ریشم کی رضائیں پہنائی ہیں، کتوں کو مکھن میں انہوں نے بادام ڈال کر کھلائے ہیں، غریب کا بچہ فٹ پاتھ پہ سسکیاں لے کے کل بھی روتا تھا آج بھی رو رہا ہے۔ لیکن یہ ممبران اسمبلی اور یہ وزراء جو قوم کے بازار بازار میں خیش نمائندے بنتے تھے، انہوں نے اتنا لوٹا کہ آج پورا ملک کہتا ہے کہ اچھا ہوا ان لٹیروں سے جان چھوٹی، اچھا ہوا ان قوم کے باقیوں سے، قوم کے دشمنوں سے جان چھوٹی ہے۔ تو میں آج بھی کہوں گا اس سرکاری مسلم لیگ کے کل پرزوں سے کہ تم مفاد پرست لوگ ہو، مفاد کی بنیاد پر تم مسلم لیگ میں گئے تھے اور اب مفاد کی بنیاد پر تم وہ جھنڈے اتار رہے ہو، تم مسلم لیگ کے بورڈ اتار رہے ہو، اب تم مسلم لیگ سے نکل کر دوسری پارٹیوں کے راستے پھر قوم پہ مسلط ہونے کی سوچ رہے ہو، تم قوم کے رہنما، قوم کے نمائندہ لوگ نہیں ہو۔ حیرت اور تعجب یہ ہے کہ وہ قومی نمائندگان بھی ہمارے سامنے ہیں کہ جنہوں نے اس اقتدار کے نشے میں بجلی کے بل تک ادا نہیں کیے ہیں، ٹیلی فون کے بل تک ادا نہیں کیے ہیں، آخر کیوں جب قومی نمائندہ اس حد تک دھاندلی کرے اور ملکی خزانوں کو اس طرح برباد کرنے پہ تو لائے، آپ خود بتلائیں کہ ملک کیسے ترقی کرے گا، قوم کیسے ترقی کرے گی؟ وہ محض اس بنیاد پر کہ اس کے پاس عہدہ ہے وہ کسی ایک چیز کا بل تک ادا نہ کرے، غریب اگر بل ادا نہیں کرتا ہے اس کا کریکشن کاٹ دیا جاتا ہے، اور اگر یہ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنے والا طبقہ بل ادا نہیں کرتا تو دھاندلی کی یہ انتہا کہ نہ کنیکشن کٹتا ہے نہ وہ روپیہ سرکاری خزانہ میں آتا ہے، یعنی حد ہے۔ آپ جس حد تک اب غور کرتے جائیں گے معلوم نہیں کیسی کیسی خرابیاں سامنے آئیں گی، جن خرابیوں پہ پردہ پڑا ہوا تھا وہ خرابیاں اب تش تس بام ہوں گی، جو کتاب بند تھی وہ کتاب اب کھلے گی، حالات قوم کے سامنے آئیں گے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت بنتی ہوئی بھی آپ نے دیکھی، پھر اسی حکومت کی کوک سے مسلم لیگ نکال لی گئی وہ بھی آپ نے دیکھی، اور پھر دھڑا دھڑ مفاد پرست طبقے کو آپ نے مسلم لیگ میں جاتے ہوئے بھی دیکھا، جنہوں نے اپنی پارٹیوں سے 10-10 سالہ وابستگی کو خیر باد کہا ہے اور کہہ کر پھر وہ مختلف پارٹیوں میں شامل ہوئے ہیں، اور عوام کو یہ کہتے رہے کہ ہم تمہارے مفاد کے لیے پارٹی بدل رہے ہیں، ہم تمہارے مفاد کے لیے جماعت چینج کر رہے ہیں، ہم تمہارے مفاد کے لیے حکومت کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ تمام کی تمام اپنی بے ضمیری انہوں نے قوم کے کھاتے میں ڈالی ہے، قوم کبھی اپنے لیڈر کو نہیں کہتی ہے کہ تم اصولوں کا سودا کر دو، قوم کبھی اپنے رہنما کو نہیں کہتی ہے کہ تم بک جاؤ، قوم کبھی نہیں کہتی ہے کہ تم مفادات کے بندے بن جاؤ، لیکن مفاد پرست طبقہ ہر حال میں قوم کو یہی کہتے کہ میں تمہارے کام کے لیے بک رہا ہوں، میں تمہارے کام کے لیے اصول چھوڑ رہا ہوں، میں تمہارے کام کے لیے بے ضمیری کر رہا ہوں، گویا وہ اپنی بے ضمیری، اپنی ابن الوقتی، اپنی مفاد پرستی کو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ قوم کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، جبکہ پاکستانی قوم اس بے ضمیری کو برداشت نہیں کرتی ہے۔ پاکستانی قوم ایک اصول پرست قوم ہے، پاکستانی قوم ایک باضمیر قوم ہے، وہ قطعاً اپنے رہنما اور لیڈران کو بے ضمیری پہ مجبور نہیں کرتی ہے۔ لیکن آج میرے اور آپ کے ملک کی سیاست کچھ اس ڈگر پہ چل گئی ہے کہ جو لوگ اسمبلی میں پہنچے ہیں یا میدان سیاست میں آئے ہیں وہ سیاست کے ابجد سے واقف نہیں ہیں، وہ سیاسیات کو جانتے تک نہیں ہیں، وہ ملکی مسائل پر گفتگو کرنے کی لیاقت نہیں رکھتے ہیں، وہ اسمبلی میں پہنچ کر قومی مفادات پہ بات کرنے کے سلسلے میں گونگے ہیں، وہاں سو کے گزار چھوڑتے ہیں یا پرمٹ لینے پہ گزار چھوڑتے یا اپنی ہیروئن پر، اپنی شراب پر اور جوئے پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ لوگ اقتدار میں آئے ہیں۔ میں اب ان حقائق سے پردہ اٹھائے بغیر نہیں رہوں گا، اس لیے کہ وہ بات کہنی نہیں چاہیے ممبر پر جس کا ثبوت نہ ہو، اور جب ثبوت مل جائے پھر اس پہ پردہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اب یہ کتاب ممبران کی کھلے گی، وزراء کی کھلے گی، اور جب حقائق سامنے آئیں گے تو ان حقائق کو قوم کے سامنے رکھنا میرا مذہبی، اخلاقی اور سیاسی فریضہ ہے، اور اس پہ پردہ ڈالنا میں مداہنت سمجھتا ہوں۔ وہ کیا قومی نمائندہ ہے جو اپنے ڈیرے پہ جوا کرائے، وہ کیا قومی نمائندہ ہے جو ہیروئن کی سمگلنگ کرے، وہ کیا قومی نمائندہ ہے جو اپنے شراب پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے عہدے کو ناجائز استعمال کرے، وہ کیا قومی نمائندہ ہے جو اس عہدے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بجلی اور ٹیلی فون تک کا بل ادا نہ کرے، وہ آپ کے حقوق کے لیے کب لڑے گا، وہ آپ کے حقوق کے لیے کب بحث کرے گا، وہ آپ کے حقوق کے لیے کب نمائندگی کرے گا، جس کی اپنی کیفیت یہ ہو جو برائی کے لحاظ سے اس قدر عروج پہ جا چکا ہو، جو خود اپنے مکان پہ جوا کراتا ہے، وہ قومی نمائندہ شہر سے کیسے جوا بازی بند کر کے قوم کے بچوں کو اس لعنت سے نجات دلائے گا، یہ اس پہ کب کسی افسر کا گریبان پکڑے گا، جو خود جوا باز ہے وہ کب پولیس کی منتریاں روک سکتا ہے کہ تم منتریاں لے کر جوئے کرا رہے ہو اور قوم کی ہونہار نسل برباد کر رہے ہو، یہ وہی گریبان پکڑ سکتا ہے جس کا اپنا دامن صاف ہو، لیکن جس کا اپنا دامن زنا سے داغدار ہے، جس کا اپنا دامن شراب جوئے اور ہیروئن کی سمگلنگ سے داغدار ہے، نہ وہ ہیروئن کی پابندی کے لیے آواز بلند کر سکتا ہے، نہ جوئے کی بندش کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے، نہ شراب جیسی لعنت کے لیے وہ آواز بلند کر سکتا ہے، اور نہ ہی سرکاری دفاتر میں گھپرے پر وہ آواز اٹھا سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ کسی اہلکار کے خلاف کب بولے گا؟ وہ کسی افسر کی برائی اور اس کا گھپلا یا اس کی خیانت و بددیانتی کب ظاہر کرے گا جب وہ خود اتنا بڑا خائن ہے کہ وہ آپ ادا نہیں کرتا ہے بل جو اس کے ذمہ واجب ادا ہے؟ وہ کسی اور کو کب پکڑے گا؟ ذاتی مفادات کے بندے ابن الوقت اور قومی غدار لوگ اسمبلی میں پہنچے، اور انجام کار جو ملک کا حشر ہوا آپ نے دیکھ لیے ہے۔ میری آج کی تقریر ضیاء الحق کی تائید نہیں ہے، ضیاء الحق کی اپنی کتاب بھی کھلے گی جب وہ اقتدار سے ہٹے گا۔ مت کوئی میری ان گزارشات کو ضیاء کی تقریر کی تائید میں ڈال دے، لیکن جہاں تک ایک حقیقت ہے اس حقیقت کو تسلیم کرنا ممبر و محراب کے وارث کی ذمہ داری ہے۔ میں آج اس حقیقت کو تسلیم کر رہا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ ممبران اسمبلی اور وزراء نے لوٹا ہے اس ملک کو، دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے اور بے ضمیری کی ہے۔ پارٹیاں بدلی ہیں، سیاسی وابستگیاں بدلی ہیں اور ملک کو لا کے تباہی کے کنارے پہ کھڑا کر دیا ہے. اور مزید میں اس پر بھی حیرت زدا رہ گیا ہوں کہ جنرل صاحب نے اسی حکومت کے کل پرزوں میں سے اہم پرزے پھر اپنے پاس کیوں رکھ لیے ہیں، جس حکومت کو وہ داغدار کہہ رہا ہے، جس حکومت کو وہ لٹیرا کہہ رہا ہے، جس حکومت کو وہ بے ایمان کہہ رہا ہے، جس حکومت کو وہ نااہل اور ناکام کہہ رہا ہے، اسی حکومت کے وزراء اعلی پھر اپنی مشینری میں معلوم نہیں اس نے کس سازش کے تحت رکھ لیے. چاہیے تھا کہ اس حکومت کے ایک ایک بچہ گھر رخصت ہوتا. اگر یہ لٹیرے ہیں تو سب لٹیرے ہیں، اور ایماندار ہیں تو سب ایماندار. بلکہ میں آج یہ کہوں گا کہ جنرل صاحب، اگر آپ اس آپریشن میں دیانتدار ہیں تو پھر باقی وزراء کو بھی نکالیے. مسلم لیگ کا توجہ رہے، مسلم لیگ کے صوبے کا صدر ایماندار ہو اور ورکر بے ایمان ہے. نہیں سمجھے میں نے کیا اشارہ. مسلم لیگ بلوچستان کے صوبے کا صدر ایماندار ہو کر دوبارہ وزارت اولیاء کا، وزارت اعلیٰ کا قلمدان سنبھال لے، اور نیچے والے کارکن بے ایمان ہیں. اگر نچلی جماعت بے ایمان ہے تو ان کا صدر جو صوبے کا ہے وہ بھی بے ایمان ہے، پھر اسے بھی جانا چاہیے، اسے بھی رخصت کیا جائے. ہمارا مطالبہ ہے کہ اس بناوٹی مسلم لیگ کے بچے بچے کو اقتدار سے باہر نکال پھینکا. اور یہاں کوئی خونی انقلاب آ جائے. گرامی قدر سامعین، واضح یہ کرنا چاہتا تھا کہ موجودہ صورت حالات میں آپ حضرات کی کچھ ذمہ داری ہیں. آپ ایک بضمیر قوم ہیں، آپ ایک باصول قوم ہیں، آپ مسلمان قوم ہیں. آپ کو 40 برس گزر گئے ہیں اسلام اسلام کا نعرہ سنتے اور بلند کرتے ہوئے. آپ پر بھی کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آپ کو رب العالمین نے عقل فہم اور سوچ دیا ہے، سوچ دی ہے. آپ اس سے کام لیتے ہوئے اسمبلی اور حکومت میں ان لوگوں کو بھیجئے جو لوگ ملک اور قوم کے وفادار ہوں، ابن الوقت اور مفاد پرست نہ ہوں. اگر آپ اس پہ غور نہیں کرتے ہیں تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جب کوئی اقتدار پہ آ جائے تو تب بھی مٹھائی، اور جب چلا جائے تب بھی مٹھائی. یہ زندہ قوموں کا کردار نہیں ہے، یہ زندہ قوموں کی مثال نہیں ہے. اگر تم کسی کو اقتدار میں لے جا رہے ہو اور مٹھائی تقسیم کرتے ہو پھر اس کے آنے پر مت کرو، اور اگر تم جاتے ہوئے بھی مٹھائی آتے ہوئے بھی مٹھائی تقسیم کرتے ہو تو خدا را کبھی گریبان میں منہ ڈال کے یہ بھی سوچ لیجیے کہ تم اس حد تک عقل و خرد کھو چکی ہو کہ جب فیصلے کا وقت ہوتا ہے تم اس وقت نہیں سوچتے ہو، فیصلہ غلط کر لیتے ہو، اقدام غلط کر لیتے ہو، اور سال بعد 6 ماہ بعد تمہیں پھر عقل آتی ہے کہ ہم نے غلط قدم اٹھا لیے، اور پھر دعائیں مانگتے ہو اس سے جان چھوٹے، اور جب جان چھوٹ جاتی ہے پھر مٹھائیاں تقسیم کرتے ہو. تو میں آپ سے اپیل کروں گا کہ میں تمہیں آج بھی ایک باصول قوم مانتا ہوں، میں تمہیں آج بھی ایک باضمیر قوم مانتا ہوں، میں آج بھی تمہیں سچا اور پکا مسلمان مانتا ہوں، میں آج بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا سچا ماننے والا تسلیم کرتا ہوں، میں آج بھی تمہیں اصحاب رسول کا سچا وفادار مانتا ہوں. قتل میں آپ کے دل پہ حملہ آور نہیں ہونا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جذبات میں غلط فیصلے کرنا چھوڑ دو، حقائق پر وقت سے غور کرنا شروع کرنا آپ کا فرض منصبی ہے. اب پھر حالات بدلے ہیں، سابقہ کٹھ پتلی حکومت 5 منٹوں میں ضیاع ختم کر چکا ہے. اب نئی حکومت آئے گی، ضیاء کو لانا پڑے گی اور جماعتی انتخاب کی بنیاد پر اسے انتخابات کرانا ہوں گے، اگر نہیں تو پھر اب ضیاء کے خلاف وہ طوفان اٹھے گا کہ جس طوفان کو نہ فوج سنبھال سکے گی، نہ ضیاء کے اختیارات سنبھال سکیں گے، نہ اس کے چہرے چمچے اور چانٹے، نہ امریکہ اس کی پشت پناہی کر سکے گا۔ ہم اب زیادہ دیر تک ملک کی تباہی، قوم کی بربادی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں آج آپ سے واضح لفظوں میں پھر کہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام پوری شان کے ساتھ، پوری شوکت کے ساتھ انتخابات میں ایک موصول جماعت کی حیثیت سے ایک ضابطہ لے کر اترنا چاہتی ہے۔ آپ حضرات کو اس موصول جماعت سے ساتھ دینا ہوگا، اس کا تعاون کرنا ہوگا۔ ابن الوقت لوگوں کو آپ پرکھ چکے ہیں، جمعیت کو 9 ماہ حکومت ملی تھی، پوری تاریخ گواہ ہے کہ 9 ماہ میں مفتی محمود نے جو اقدامات کیے 40 سال میں پاکستان میں کوئی حکمران وہ نہیں کر سکا۔ اور میں یہ بتلا دینا چاہتا ہوں آپ، اگرچہ فی الحال ہماری کچھ مجبوری جس کی وجہ سے ہم انتخابی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں، بنیادی طور پر جمعیت علماء اسلام انقلاب کا فیصلہ کر چکی ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا صوبہ بلوچستان کے دورے کا، میں آج اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، آنکھوں دیکھا حال بتلا رہا ہوں۔ صوبہ بلوچستان کا تمام پٹھان نوجوان انقلاب کا ذہن رکھتا ہے، انتخاب کا ذہن نہیں رکھتا ہے۔ اور پھر بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام کے سوا کوئی دوسری پارٹی سرے سے ہے ہی نہیں ہے۔
مستقبل کا حکمران، مستقبل کا حکمران،
اگر وہاں کسی جماعت کے پاس تانگے کی سواریوں جتنے کارکن ہیں تو یہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ درختوں پہ جمعیت کے جھنڈے نظر آئے، پہاڑوں پہ جمعیت کے جھنڈے نظر آئے، جنگلوں میں جھنڈے نظر آئے، 10-10 میل اور 20-20 میل تک لمبے جلوس جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ میں آپ پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ میری جماعت نے بنیادی طور پر انقلاب کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اب ملک میں اسلام انقلابی راستہ سے لائیں گے، لیکن جب تک ہم کارکن کو انقلاب کے لیے تیار نہیں کر پا لیتے ہیں، اس وقت تک اگر انتخابات ہوتے ہیں تو جمعیت انتخابی سیاست میں پہلے بھی حصہ لیتی آئی ہے، پھر بھی حصہ لے گی۔ اور آپ پہ واضح کر رہا ہوں کہ جہاں جمعیت ملک کے ہر ضلع میں حصہ لے گی، وہاں جنگ میں بھی جمعیت علماء اسلام اپنے سٹیج سے الیکشن لڑے گی۔ اب کوئی مولوی کسی اور کے لیے قرآن کی آیتیں تلاش نہیں کرے گا، کسی ابن الوقت کے لیے کام نہیں کرے گا، کسی مفاد پرست کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ جمعیت اپنے سٹیج سے مخلص کارکن کو لائے گی۔ فتح و شکست رب العالمین کے قبضہ میں ہے، ہم فتح و شکست پہ نگاہ نہیں رکھتے ہیں، ہم ایک اصول پر نگاہ رکھتے ہیں، ایک نظریے پر نگاہ رکھتے ہیں۔ اور جمعیت علماء اسلام ایک نظریاتی جماعت ہے۔ آپ جانتے ہیں کتنے حالات بدلے، لوگوں نے جماعتیں بدلی، پارٹیاں بدلی۔ آپ بتلائیں کہ جمعیت کے قائدین نے یا جمعیت کے ذمہ دار لوگوں نے یا جمعیت کے لیڈران نے آپس میں چاہے ان کا کسی ایک مسئلے پہ نزاع ہو گیا، یہ ایک فطری امر ہے۔ گھر میں ماں اور بیٹی لڑتی ہے، باپ اور بیٹا لڑتا ہے، بھائی لڑتے ہیں، لیکن آپ جمعیت کا کوئی ذمہ دار نہیں بتلا سکتے کہ جس نے دوسری پارٹی چینج کی ہو یا بکا ہو یا اس نے جماعت چھوڑ دی ہو۔ نہیں، جمعیت نے نظریاتی کارکن، نظریاتی لیڈرشپ پیدا کی ہے۔ جتنی مار جمعیت کے کارکنوں نے کھائی ہے، بڑے صغیر میں، کسی پر پارٹی کے کارکنوں نے وہ مار نہیں کھائی ہے، لیکن آج تک جمعیت کے ایک ایک ورکر ایک نظریہ لے کر کھڑے، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام غریب کی روٹی کا انتظام کرتا ہے، اسلام غریب کے کپڑے کا انتظام کرتا ہے، اسلام غریب کے پیٹ کا انتظام کرتا ہے۔ اور میں نے آپ پر واضح کیا کہ یہ معاش میرے ڈائی لاگ نہیں ہے، معاش سیاسی لاف زنی نہیں ہے، معاش سیاسی نعرہ اور دھوکے بازی نہیں ہے۔ جانشین رسول فاروق اعظم کہہ گئے ہیں اور خطبے میں کہا ہے کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھوک سے مر جائے تب بھی ذمہ داری عمر بن خطاب کی ہے کہ حکومت میری ہے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے، وہ ہر ایک کو اس کے حقوق دلاتا ہے، اسلام دھاندلی برداشت نہیں کرتا ہے، اسلام رشوت برداشت نہیں کرتا ہے، اسلام بددیانتی برداشت نہیں کرتا ہے، اسلام خیانت برداشت نہیں کرتا ہے، اسلام غریب کی پسپائی برداشت نہیں کرتا ہے، اسلام غریب کی آبرو اور عزت کا تحفظ کرتا ہے، اسلام کسی سرمایہ دار کو غریب کی آبرو لوٹنے کا حق نہیں دیتا ہے، اسلام قانون کی نگاہ میں ہر ایک کو برابر رکھتا ہے، چاہے وہ صدر مملکت ہو چاہے ایک ریڑی لگانے والا غریب ہو، لیکن اسلام کے قانون میں وہ برابر عدالت کے کٹہرے میں آئے گا۔ گرامی قدر سامعین، حالات بدلے ہوئے آپ کے سامنے ہیں، صورتحال آپ معلوم کر چکے ہیں، جن نمائندگان کو آپ نے منتخب کیا تھا انہیں اگر میں بے ایمان کہتا تلخیاں بڑھتی، ان پر اگر میں حملہ کرتا حالات بگڑتے، لیکن آج میں نہیں، ان کا اپنا صدر زیادہ کہتا ہے میں مسلم لیگی، نہیں کہتا اونچی آواز سے کہتے کہ میں مسلم لیگی، اور یہ وہ پسندیدہ صدر ہے، بناوٹی مسلم لیگ کا وہ پسندیدہ صدر ہے کہ جس نے ترمیمیں کی، اختیارات حاصل کیے، سیاسی پارٹیاں باہر بیٹھ کے بولتی رہیں کہ یہ اختیارات صدر کو مت دو، لیکن جنیدو اور اس کے چمچے جو نہیں سمجھتے تھے کہ مستقبل کیا ہوگا، جو غالباً سیاسی بصیرت سے نابلد تھے، یا مراد یہ سوچ کر گئے تھے کہ چار دن ہی حکومت صحیح، ہم نے کون سا ملک کے لیے کام کرنا، ہم نے تو لوٹنے، تو اگر دو دن ہی لوٹنے کے لیے مل جائے تو بہت ہے، یا تو لوٹ مار کی سوچ سے گئے تھے یا سیاسی بصیرت سے نابلد تھے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس وقت سیاسی جماعتیں سیاسی قیادت چیخی کہ ضیاء کو اتنے اختیارات مت دو، ورنہ جب چاہے گا تمہیں بندری کی طرح نچائے گا، لیکن نہیں مانی گئی بات۔ آج وہی ہوا کہ پانچ منٹوں میں ضیاء نے حکومت ختم کی، اپنے اختیارات کو جو بے پناہ اختیارات تھے انہیں استعمال کیا، اور کیفیت یہ ہے کہ وزیر اعظم ایئرپورٹ پہ اترتی تو انہیں سرکاری گاڑی تک نہیں ملتی، وہ ٹیکسی لے کر اپنے مقام پہ پہنچتی، اس سے زیادہ بیچتی شاید پاکستان کی زمین پر کسی حکومت کی نہ ہوئی ہو۔ آج یہ شعر اسی حکومت پہ فٹ آتا ہے کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، اس حد تک تو ہی اور بیچتی ان کی ہوئی، اور میں کہتا ہوں ٹھیک ہوئی، تم نے تھوڑا لوٹا ملک کی خزانے کو۔ ہاں یہ مانتا ہوں اس میں چند لوگ وہ ہوں گے، پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، چند لوگ وہ ضرور ہوں گے جو لوٹنے کی غرض سے نہیں گئے تھے اور نہ لوٹا ہے، مستثنا استثناءات ہر جگہ ہوتے ہیں، چند اچھے لوگ ضرور ہوں گے اس میں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ میری نگاہ میں بھی ہوں، لیکن جب اس موضوع پہ بات ہوتی ہے تو بات اکثریت کی ہوا کرتی ہے، اقلیت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، دو چار پانچ دس آدمیوں کی 300-400 میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں جنرل ضیاء سے کہ آپ نے اسی مسلم لیگ اسی حکومت جس کو آپ نے بے ایمان اور ناز سمجھ کر ہٹائے اسی کے ذمہ دار کل پرسے آپ نے اپنے پاس دوبارہ رکھی، کیا آپ قوم کو ریڈیو ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے اعتماد دلا سکتے ہیں کہ جو اب آپ نے باقی رکھ لیے یہ نہایت ایماندار ہیں، انہوں نے اپنی ملوں کے لیے ناجائز ذرائع سے پرمٹ نہیں لیے، انہوں نے اپنے لیے ناجائز ذرائع سے جائیداد جمع نہیں کیے، انہوں نے لوگوں کو ملازمتیں دے کر رشوتیں وصول نہیں کی ہیں، انہوں نے اپنی برادری کو اپنے قریبی لوگوں کو مختلف ناجائز ذرائع سے نہیں نواز ہے، کیا آپ پوری قوم کو ان دو چار دانوں کے متعلق جو آپ نے پھر اپنی گود میں رکھ لیے آپ اطمینان دلا سکتی، آپ قوم کو اعتماد میں لے سکتی کہ جنید جو تو دیانتدار نہیں تھا لیکن جام غلام قادر دیانتدار ہے، جنید جو تو دیانتدار نہیں تھا لیکن نواز شریف دیانتدار ہے، آپ قوم کو اعتماد میں لے سکتی، ان کی دیانتداری کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس کہاں ہے اور جنید جو کی بددیانتی کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس کہاں سے آیا تھا؟ ایک ہی جماعت تھی، ایک ہی پارٹی تھی، جنید جو پاکستان مسلم لیگ کا صدر تھا اور نواز شریف صوبہ پنجاب مسلم لیگ کا صدر ہے، جام غلام قادر صوبہ بلوچستان مسلم لیگ کا صدر ہے، تو کیا وجہ ہے کہ پوری جماعت کا صدر تو بے ایمان ہے اور صوبے کا صدر جنید بغدادی ہے، صوبے کا صدر شاہ ولی اللہ ہے، صوبے کا صدر سلطان باہو ہے، ایک جماعت تھی، اس کی ایک جنرل باڈی تھی، اس کی ایک شورا تھی، اس کا ایک مشورہ تھا، اگر یہ جماعت نال حکومت تھی تو سب جانے چاہیے تھے، اور مزید یہ بھی کہتا محترم میاں نواز شریف سے نہیں سمجھ آنا، اس سے بھی کہتا ہوں کہ کچھ اخلاقی قدریں بھی ہوتی ہیں، جنید جو تیری جماعت کا سربراہ ہے، وفا اس کا نام تھا کہ اس کی وزارت ختم ہوئی ہے تو بھی ختم ہوتا، ضمیر کی آواز یہ تھی، وفا اس کا نام تھا کہ تو کہتا جنید جو میری پارٹی کا صدر ہے، جب صدر کی حکومت نہیں رہی ہے اور میری پارٹی کے صدر کو بے ایمان کہا جا رہا ہے تو پھر میں بھی اس اقتدار پہ نہیں بیٹھنا چاہتا ہوں، ہم بے ایمان ہیں تو سارے ہیں، ایماندار ہیں تو سارے، چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا؟ اونچی آواز سے اور بلند آواز سے، لیکن میرے بھائی یہ اقدام وہ کرتا ہے جو سیاسی ورکر اور سیاسی سوچ سیاسی ذہن رکھتا ہو، جو سیاسی جماعتوں سے وابستہ اور سیاستدان ہو، دھاگ تاجر کبھی یہ اقدام نہیں کیا کرتا، تاجر اور ہوتا ہے سیاستدان اور ہوتا ہے، تاجر ذہنیت اور کام کرتی ہے، سیاسی سوچ اور کام کرتی ہے، سیاسی فکر کے اقدامات اور ہوتے ہیں اور تاجر پیشہ افراد کے اقدامات اور ہوتے ہیں، نواز شریف تاجر ہے سیاستدان نہیں ہے، جنید جو تاجر نہیں سیاستدان ہے، حقیقت تسلیم کر لینا چاہیے، خرابیاں غلطیاں اپنی جگہ، تنقیدات اپنی جگہ، نقش اپنی جگہ، لیکن جو حقیقت ہو وہ دشمن میں بھی مان لینا چاہیے، غرامی قدر عرصے کرنا چاہتا ہوں جنرل ضیاء سے بھی کہ جس نے آج اپنی جماعت سے وفا نہیں کی ہے آپ کے پاس کیا شورٹی اور ضمانت ہے کہ کل آپ سے وفا کرے گا؟ نہیں شاید آپ نہیں سمجھے میری بات، جی میں آپ کی وساطت سے یہ آواز ضیاء تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو دانے آپ نے رکھے ہیں ان پر قوم کو اعتماد میں لو کہ یہ کتنے دیانتدار ہیں، ہاں اگر یہ واقعی دیانتدار ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر ان کی کتاب بھی سیاہ ہو تو پھر انہیں بھی جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ اونچی آواز سے، اگر یہ نیک ہوں تو بیٹھے سر آنکھوں پر، اور اگر ان کی کتاب بھی باقیوں کی طرح سیاہ ہو تو انہیں پانچ منٹوں میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ جی سامعین محترم، بہرحال کون جاتا ہے کون آتا ہے، یہ وقت شاید بہت قریب آ گیا ہے. میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس ووٹ ایک بہت بڑی طاقت ہے. حالات کے بدلنے کے ساتھ جمعیت کی پالیسی کے تحت میں نے آج گفتگو کا آغاز کیا ہے، اور میں اس گفتگو کو ایک طویل عرصے تک لے کے چلنا چاہتا ہوں. میں نے اسی ممبر سے یہ بات کہی ہے کہ علماء حکومت کرنے کا حق رکھتے ہیں، اگر ایک تاجر ایک عام سمگلر حکومت کرنے کا حق رکھتا ہے تو علماء بھی حکومت کرنے کا حق رکھتے ہیں. علماء ماحول اور معاشرے کا ایک ذمہ دار طبقہ ہے، اور اسلام کو جتنا علماء سمجھ سکتے ہیں دوسرا کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے. اس لیے ہم سیاست کو شجر ممنوعہ نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ سیاست کو منبر و محراب کا حصہ سمجھتے ہیں. سیاست ملک کی بگڑتی ہوئی صورت حالات کو سنبھالنے کا نام ہے. سیاست مخلوق کے بنیادی حقوق کے تحفظ کا نام ہے. سیاست ظالم کے ہاتھ کو جرات سے پکڑنے کا نام ہے. سیاست مظلوم کی حمایت کا نام ہے. آج آپ کا ملک، خصوصاً آپ کا ضلع، جن حالات سے گزر رہا ہے وہ حالات ایسے مخفی نہیں ہیں کہ جو آپ نہ جانتے ہوں. اگرچہ ایک مسرت کی بات ہے کہ اسی ضلع سے دو نااہل آدمی لے لیے گئے تھے، 14 دن تک ان کے گھروں میں تبلے بجے، سرنگیاں بجیں، ناچ اور گانے ہوئے. ابھی وہ شاید ٹی پارٹی میں چائے کی پیالی ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے کہ فون آیا آپ وزیر نہیں ہیں. یہ اگرچہ مسرت کی بات ہے، دکھ تھا کہ نااہل آدمی جس کے منہ سے جھاگ بیٹھی ہو، بات نہ کر سکتا ہو، 4 کروڑ روپیہ اس نے قرضہ معاف کروایا ہو، مزید سرکاری خزانے سے قرضہ لینے کے لیے اس نے بندوبست کیا ہو، یہ گویا میرے سرے کو مزید برباد کرنے کے مترادف تھا. لیکن خدا کو شاید زیادہ دیر یہ ظلم برداشت نہیں تھا. 14 دن بعد وزارتیں ختم ہوئیں، ایک ابھی اپنی دعوت کی چائے کی پیالی ہاتھ میں لیے بیٹھے کہ وزارت ختم اور پیالی ہاتھ سے گرتی ہے، اور دوسرا بھی گاڑی میں سفر کر رہا خصوصی ڈبے میں، اسے وہاں سے اتار لیا جاتا ہے کہ آپ اب اس میں سفر نہیں کر سکتے. تو کیا حق نہیں ہے بڑے بھی آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے؟ اس حد تک بھی آبرو کر دیا گیا. اس لیے تو کہنا پڑتا ہے ضیاء زندہ باد، اگرچہ اس کے باقی کرتوتوں کی بنیاد پر تو زندہ باد نہیں کہتا ہوں، لیکن کم از کم یہ تو کیا ہے نا. یہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے، 4 کروڑ روپیہ معاف ہوتا ہے، وزارت بھی ملتی ہے، مزید قرضوں کے لیے انتظامات ہو رہے ہیں. یہ قوم کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور وہ بھی جھنگ میں، جھنگ جیسے پسماندہ ضلع کی پسماندگی آج تک دور نہیں ہوئی. آپ دریا سے پار چلے جائیں، بڑے بڑے قصبات آج بجلی سے محروم ہیں، بڑے بڑے قصبات آج پختہ سڑک سے محروم ہیں، انہیں زندگی کی یہ بنیادی ضروریات تک مہیا نہیں ہیں. ضلع کی پسماندگی کا یہ عالم ہے کہ بی اے تک تعلیم یافتہ نوجوان آج چپڑاس تلاش کرتا پھر رہا ہے. آج وہ پرائیویٹ نوکری کسی ڈیرے دار کا منشی بننے کے لیے فخر محسوس کر رہا ہے. اس حد تک بے روزگاری، اس حد تک ضلع کی پسماندگی کو اس مقام تک کن لوگوں نے پہنچایا ہے؟ ان لوگوں نے جو قومی مسائل پر بات کرنا ہی نہیں جانتے تھے، ذاتی مسائل کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے رات دن بھاگتے رہے، دوڑتے رہے، اور انہوں نے ضلع کی ترقی کی جانب کوئی توجہ نہیں دی ہے. میں آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ ہی کے ضلع کا ذمہ دار ہے جس کا کتا ریشم کی رضائی میں سوتا ہے، اور آپ ہی کی ضلع میں وہ غریب وہ خانہ بدوش لوگ ہیں کہ جن کے بچوں کو اس شدت کی گرمی میں بھی بنیان تک نہیں ملتی ہے. کیا آپ کو بحیثیت مسلمان کے اور فاروقی خطبہ سننے کے بعد آپ میں غیرت نہیں آنی چاہیے کہ اگر تیرا بچہ نیا کپڑا پہن سکتا ہے تو ایک غریب کا بچہ آج شدت کی گرمی میں کپڑے سے محروم کیوں ہے؟ اس کی طرف کیوں توجہ نہیں دی گئی؟ آپ کے اسی ضلعے کا سرمایہ دار کا کتا مسکن میں بادام ڈلوا کر کھا رہا ہے جبکہ غریب کو روٹی تک مہیا نہیں ہے. یہ حقیقت سیاسی نعرہ نہیں بلکہ آپ اس کی جستجو کر کے معلومات کر سکتی. آپ شاید اپنے شہر سے باہر نہیں نکلتے جبکہ مجھے گاؤں گاؤں قصبہ قصبہ چاہ چاہ جانا پڑتا ہے. پھر میں دیہات کی مٹی ہوں، میں قصبے کی مٹی ہوں، میں دیہاتی ماحول کو آپ کی بنسبت بہتر جانتا ہوں. مجھے معلوم ہے وہ غریب مظاہرے جن کا سرمایہ دار سردار ہے، مجھے وہ غریب مظاہرے معلوم ہیں کہ وہ دعائیں مانگتے ہیں، اللہ ہمارے گھر اولاً کوئی بچی پیدا نہ ہو، پیدا ہو جائے تو خوبصورت نہ ہو. کیوں؟ اگر کسی غریب مظاہرے کی بچی خوبصورت ہے، اسے درندہ سردار، اسے درندہ سرمایہ دار، اسے یہ خلیص انسان اپنا نشانہ نہ بنائے بغیر نہیں چھوڑتا ہے، اور وہ غریب مظاہرے تھانے تک جانے کی ہمت نہیں رکھتا، جاتا ہے تو تھانہ ڈیرے دار کا کتا ہے، تھانہ سرمایہ دار کی ہڈیاں چوستا ہے، اسے کوئی انصاف مہیا نہیں ہوتا ہے، اور وہ پیٹ کے پیچھے ظلم و جبر سے ڈرا ہوا اپنی عزیز بچی، اپنی عفیف بچی کی آبرو ریزی برداشت کرتا اور سسکیاں لیتا ہوا اسی گاؤں میں مر جاتا ہے. کہا مسلمان قوم کی حیثیت سے تمہارے جذبات نہیں ابھرتی؟ کیا غیرت نہیں جاگتی ہے کہ وہ بھی آپ کے مسلمان بھائی ہیں، ان کو ان درندوں کے چنگل سے نجات دلانا کس کا فریضہ ہے؟ ان کو ان ہٹلروں کی گرفت سے نجات دلانا کس کا فریضہ ہے؟ کیا مولوی صرف نماز کا مسئلہ بیان کرے؟ کیا مولوی صرف مسواک کے وسائل بیان کرے؟ مسواک کی فضیلت زیادہ ضروری ہے یا کسی غریب بچی کی آبرو کا تحفظ زیادہ ضروری ہے؟ آج آپ کے ضلع میں خصوصاً اور ملک میں عموماً غرباء کے ساتھ یہی حشر بدستور جاری رکھا جا رہا ہے، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آئیے ہم سب مل کر اس ملک کو اسلامی نظام سے روشن کریں تاکہ یہ بے حیائی، برائی اور بدماشی چھٹ جائے اور قوم اور ملک سکون اور آرام کا سانس لے. گرامی قدر سامعین، بہر کیف میں نے آج بنیاد رکھی ہے آئندہ پروگرام کے لیے. آپ نے قرآن پڑھا اور سنا، ٹھہریے، آپ نے قرآن پڑھا اور سنا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو شخص اللہ کے دین کو قوت اور طاقت کے باوجود نافذ نہیں کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. طاقت ہے تو دین کو نافذ کرنا چاہیے. رب العالمین مجھے اور آپ کو اسلام کے نفاذ کے لیے کام کرنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.